بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ ان کا یہ آواز پڑھ کر سنایا جا رہا تھا تصوف کی روح. حضرت والا دامت برکاتہ نے ہمیں سب سے پہلے دو کاموں کی طرف متوجہ فرمایا تھا جس پر آگے بات چلی تھی کہ دو کام جو کرنے کے ہیں وہ ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ. کثرت سے اللہ کا ذکر ہو اور اہل اللہ کی صحبت ہو, جس میں خصوصیت کے ساتھ اپنے شیخ کی صحبت کو اپنایا جائے. آگے حضرت والا دامت برکاتہ بچنے کے دو کام ذکر فرما رہے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں
کثرت ذکر اللہ اپنے آپ کو کسی شیخ سے وابستہ کر کے ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر پابندی کے ساتھ کاربند رہنا اور اس میں دھیرے دھیرے ترقی کرنا. جب ایک شخص کسی سے بیعت ہوتا ہے تو اس کو بتلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اعمال آپ کو کرنے کے ہیں, تو مضبوطی کے ساتھ ان کو کرتا رہے. تو معمولات کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت بھی اس میں آ گئی, تسبیحات بھی اس میں آ گئی, کوئی خاص ذکر بتلایا گیا ہے, مراقبہ بتلایا گیا ہے, وہ بھی اس میں آ گیا. اور مسنون دعاؤں کا اہتمام, نماز بھی ذکر ہے تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جتنی زیادہ نوافل پڑھی جا سکے. دعا میں بھی اللہ یاد آتا ہے, دعا میں مشغول رہا جائے. اور زبان کو ہر وقت کسی نہ کسی ذکر سے تر و تازہ رکھا جائے. تیسرا کلمہ پڑھو, چوتھا کلمہ پڑھو, استغفار پڑھو, درود پاک پڑھو. کثرت ذکر اللہ, صرف ذکر اللہ نہیں, کثرت ذکر اللہ, ذکر اللہ خوب ہو, خوب ذکر کیا جائے. مشائخ جو ہمیں اذکار بتلاتے ہیں جن کا احادیث شریفہ میں کوئی ذکر نہیں ہے, ان اذکار کو تو ہمیں اسی حد میں رہ کر کرنا ہے جس حد میں رکھ کر ہمیں وہ ذکر بتلایا گیا ہے. طریقہ بھی وہی ہوگا, تعداد بھی وہی ہوگی, اس ذکر کو نہ بڑھایا جائے. لیکن وہ اذکار جن کا احادیث شریفہ میں ذکر آتا ہے بڑھاؤ اس کو, چلتے پھرتے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو, چوتھا کلمہ پڑھو, اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھو. اور کثرت ذکر اللہ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وقت کو لایانی میں خرچ نہ کرے. لایانی میں خرچ ہوگا تو کثرت ذکر اللہ کیسے ہوگا؟ سیاست کی باتیں چل رہی ہے, کھیل کود کی باتیں چل رہی ہے, ادھر ادھر کی بات ہے. ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت. اور صحبت اہل اللہ میں بطور خاص اپنے شیخ کی صحبت, اپنے شیخ کی صحبت کو مقصود بنایا جائے, درس واز یہ مقصود نہیں, مقصود صحبت شیخ ہے. صحبت مقصود, تو ذکر اللہ کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت دو کام کرنے کے ہیں, اور دو کام بچنے کے ہیں, گناہ اور لا یعنی. بس سیدھا سادہ ہے سلوک اور تصوف, اس کو بالکل پیچیدہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذکر اللہ کی کثرت اہل اللہ کی صحبت, اب ظاہر ہے کہ اہل اللہ کی صحبت مفید ہے, تو بری صحبت سے بچنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ بری صحبت میں بھی رہو اور اہل اللہ کی صحبت بھی لو. تو بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. اپنے شیخ کی صحبت بہت ضروری. اور صحبت کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی بس بیٹھا رہے, یہ طلب لے کر آئے, اپنے آپ کو محتاج سمجھے کہ میں ان کی صحبت کا محتاج ہوں, دل میں عظمت و محبت ہو اپنے شیخ کی. اور صحبت اہل اللہ کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ شیخ کی پوری توجہ میری طرف ہو تاکہ میں لائم لائٹ میں آ جاؤں, یہ صحبت اہل اللہ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کوئی اللہ تک نہ پہنچ سکتا, اس لیے کہ ایک شیخ کے درجنوں مرید ہوتے ہیں تو کس کس پر وہ توجہ کرے گا. اس لیے صحبت اہل اللہ کو راستہ بنایا کہ شیخ کو پتا ہو کہ نہ ہو کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جا کے بیٹھ جاؤ. اب دیکھو سب صحبت اہل اللہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. بعض لوگوں کو حب جاہ کا مرض ہوتا ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے, خاص توجہ ملے. تو کسی کو امپورٹنس اور اہمیت دی جاتی ہے یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے, اور کسی کو اگنور کیا جاتا ہے یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کو خط لکھا تھا کہ تم خانقاہ میں آؤ بیمار بن کر, شیخ بن کر نہیں, جو اپنی رائے لے کر آتا ہے خانقاہ میں وہ شیخ بن کر آتا ہے, اور جو رائے فنا کر کے آتا ہے وہ بیمار بن کر آتا ہے. ہاسپٹل میں ہم بیمار بن کر جاتے ہیں اپنی رائے نہیں. تو نواب صاحب سے کہا کہ تم یہاں بیمار بن کر آؤ, اور ہم آپ کو یہاں آنے کے بعد ہماری جگہ پر بٹھائیں تو ہماری جگہ پہ بیٹھ جاؤ, اور جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کہیں تو جوتیاں سیدھی کرو. یہ ہے صحبت شیخ, فنا کر گیا ہے اپنے آپ کو. سلوک کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ خود کے لیے بھی مشکل بنا دیتے ہیں اور شیخ کے لیے بھی مشکل کر دیتے ہیں. کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ, اپنے شیخ کی صحبت لازم پکڑو, جتنا آ سکے آؤ, جتنا بیٹھ سکے بیٹھو. اور کثرت ذکر, اور دو چیزیں جس سے بچنا ہے وہ لایانی سے بچنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. لایانی اور گناہوں سے بچنا ہے, اور یہ چار کام کرتے ہوئے شریعت مطہرہ پر چلنے کی پوری کوشش کرنی ہے. ان چار کاموں کی برکت سے وہ کام بہت آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے احوال آدمی بتلاتا رہے. تو اپنے احوال بتلاتا رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز بتلائے. ایک شخص کا آپریشن ہوا ہے, اب وہ پہلے دن جتنی چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کر کے کہے کہ آج مجھے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. دوسرے دن پھر کہے کہ آج یہ ہو رہا ہے, یہ ڈاکٹر. تو ایک ہر پیشنٹ کے لیے ایک ڈاکٹر پھر چاہیے. احوال بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد آپ کے سارے حالات کو سامنے رکھ کر کے خلاصہ پیش کرے آدمی. آج آپ کو غصہ آیا اور آپ نے لکھ دیا کہ بہت غصہ آ رہا ہے آج. دو مہینے کے بعد خط تو لکھنا ہے, آج ہی شروع ہو گئی آپ اور آج ہی غصہ آیا, باقی بالکل غصہ نہیں آیا, تو ظاہر ہے کہ خط لکھیں گے تو غصے کا ذکر نہیں ہوگا. دن تو گزرنے دیں, پھر اپنے حالات آدمی بتا سکتا ہے. ایک شخص دکان کھول کر کے پہلے ہی دن کہتا ہے کہ آج اتنا لاس ہوا ہے, دوسرے دن پھر شکوا کرتا ہے کہ آج اتنی ہی پروفٹ ہوئی ہے, تیسرے دن پھر کہتا ہے کہ آج اتنا لاس ہوا ہے. ارے اللہ کے بندے, چھ مہینے کے بعد بتا کہ تیری تجارت کیسے چل رہی ہے, پھر فیصلہ کریں گے دکان بند کرنی ہے یا ختم کرنی ہے. پورا اپنے سارے احوال. تو دو مہینے کے بعد آدمی بیٹھے اور بیٹھ کر کے پیچھے دیکھے اور جو جو چیزیں ذہن میں آئے وہ. ایک صفحے میں فارغ ہو جائے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان فرما, مرید کے لیے بھی اور شیخ کے لیے بھی.
بچنے کے دو کام گناہ اور لایعنی. کرنے کے ان دو کاموں کے ساتھ, یعنی ذکر اللہ کی کثرت اور صحبت اہل اللہ کے ساتھ, بچنے کے دو کام ہیں, ایک ہے گناہ اور دوسرا ہے لایعنی. بھائیو, گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو. ہمارا یہ جذبہ ہو کہ جان چلی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ایک مؤمن گناہ کا پروگرام نہیں بناتا کہ اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد فلم دیکھیں گے, میں آئندہ کل یہ گناہ کروں گا. نہیں, ہرگز نہیں. بس شیطان نفس, ماحول اور صحبت کے اثر سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے, اور جیسے ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ فوراً توبہ اور استغفار کرتا ہے. اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیے. عید کے دن یا جمعہ کے دن جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو اس عزم کے ساتھ پہنتے ہیں کہ کپڑوں کو گندا نہیں ہونے دیں گے. پتہ ہے کہ گندا ہو جائیں گے, پسینے کی وجہ سے گندے ہو جائیں گے, شاید کھانے پینے کے کچھ دھبے لگ جائیں, لیکن عزم یہی ہوتا ہے کہ کپڑوں کی حفاظت کرنی ہے. جان بوجھ کر خود تو گندا کرتے ہی نہیں, لیکن اگر گندے ہو جاتے ہیں تو یہ خیال نہیں آتا کہ اب گندے ہو گئے ہیں تو مزید گندے ہونے دیں. نہیں, بلکہ انہیں مزید گندا ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, بلکہ اول وہلے میں صابن سے دھو کر انہیں صاف کر لیتے ہیں. مؤمن بندے کو بھی اپنے دل کو گناہ کی آلودگیوں سے بچانے کا یہی جذبہ رکھنا چاہیے کہ یہ دل ہرگز گندا نہیں ہوگا. یہ دل نہ گناہ صغیرہ کی آلودگی سے گندا ہوگا, نہ گناہ کبیرہ کی آلودگی سے، لیکن اس عزم کے باوجود اگر حالات کے غلبے سے گندا ہو جائے تو پھر توبہ اور استغفار کا صابن استعمال کر کے اسے فوراً صاف کر لے۔ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے، جو شخص اہتمام سے توبہ کرتا ہے اس میں گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ترقی کرتی ہے۔ ایک شخص بد نظری میں مبتلا ہے، ہر 10 منٹ کے بعد ادھر ادھر جھانکتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ دل بیمار ہے اس لیے کوشش کے باوجود بد نظری ہو جاتی ہے۔ اسے چاہیے کہ ہر مرتبہ فوراً توبہ کر لیا کرے۔ بار بار توبہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بہت جلد محسوس کرے گا کہ پہلے ہر 10 منٹ کے بعد بد نظری ہو رہی تھی، اب توبہ کے اہتمام کی برکت سے گناہ سے بچنے کی قوت بڑھی اور اب ہر گھنٹے کے بعد بد نظری ہو رہی ہے۔ پھر محسوس کرے گا کہ اب ایک دن کے بعد ہو رہی ہے، پھر محسوس کرے گا کہ ایک مہینے کے بعد، پھر محسوس کرے گا کہ اب 6 مہینے کے بعد، اور اگر توبہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ توبہ کی برکت سے اس کے اور معصیت کے درمیان حفاظت کی ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ارے توبہ و استغفار میں بڑی قوت ہے، اس کی عادت ڈال کر تو دیکھو، گناہوں سے خود بخود نفرت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، معصیت سے خوب بچو اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کرو، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ دوسری چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ لایعنی ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ معصیت سے تو بچنا ہے ہی، لیکن لایعنی سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم لایعنی کو علمی زاویے سے دیکھتے ہیں کہ لایعنی وہ ہے جس کا نہ آخرت میں فائدہ ہے نہ دنیا میں، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اب جب گناہ نہیں ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیو، لایعنی معصیت تک پہنچاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لایعنی کی سرحد معصیت سے ملی ہوتی ہے، ابتدا میں وہ مباح ہوتا ہے مگر انتہا میں معصیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت جو کہ زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اسے ہم ایسے کام میں کیوں صرف کریں جس کا نہ دنیا میں نفع ہے نہ آخرت میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملنے آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کر کے پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ پوری دنیا مجھ سے ملنے کی تمنا میں رہتی ہے اور میں خود آپ کو ملنے کے لیے آیا اور آپ التفات بھی نہیں کرتے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ سے ملنے کی تمنا کرے جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے فرصت ہو۔ میرے بھائیو، ایک ایک لمحے کی خوب قدر کرو اور لایعنی سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچاؤ۔ دیکھو، کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے، خون لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر چائے کا ڈھبا لگ جائے تو ناپاک تو نہیں ہوگا لیکن گندا ضرور ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح معصیت کی وجہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، اور لایعنی کی وجہ سے دل ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن گندا ضرور ہوتا ہے۔ ایک حجاب آ جاتا ہے، اور جب حجاب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل طور پر نصیب نہیں ہوتی۔ آئینے کے اوپر آپ پینٹ لگا دو تو عکس نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے معصیت کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بالکل روک دیتی ہے۔ اور آئینے کے اوپر غبار آ جائے تو غبار کے آنے کی وجہ سے بھی آئینے کا وہ فائدہ نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ اسی طرح لایعنی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں مخل بنتی ہے، اور ہمارے زمانے میں لایعنی کا سب سے بڑا آلہ یہ موبائل ہے، اور فراخ دلی سے کام لے کر لایعنی کا آلہ کہہ رہا ہوں۔ ورنہ موبائل کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, عوام بھی اور اہل علم بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من نجات, نجات کا راستہ کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک, تو اپنی زبان پر قابو رکھ اور تمہارا گھر تمہیں سموئے رکھے اور تمہارے لیے کافی ہو جائے, اور اپنی خطا پر رویا کرو. بہت سے لوگ سلوک کی برکت سے زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں اور گھر سے بغیر ضرورت کے نہیں نکلتے, اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے. بھائی, یہ جو موبائل پر ہر وقت گفتگو چلتی رہتی ہے, یہ بھی تو زبان ہی کا عمل ہے, بات ہی تو ہو رہی ہے, تو کہاں ہے زبان پر کنٹرول اور کہاں ہے خلوت. اور یہ واٹس ایپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی رہتی ہیں, کیا ان سب کے باوجود زبان پر کنٹرول اور خلوت کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ موبائل, انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کی وجہ سے لایعنی اور دنیا بھر کے جھمیلوں میں ہم اتنے مشغول رہتے ہیں کہ دل دماغ کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی, پھر روحانی ترقی کیسے ہوگی؟ یکسوئی کی اہمیت اور مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھاتے رہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, محدث بھی تھے اور حارق طبیب بھی. سلوک طے کرنے کے لیے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, اسی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے. ایک دن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صادق الیقین, مکہ جیسی بابرکت جگہ اور تم نے محنت بھی بہت کی اور جو کچھ ہو سکا میں نے بھی کیا, لیکن نفع نہیں ہوا اور قلب کی صفائی نہیں ہوئی, اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم گنگوہ چلے جاؤ. کہاں سے بھیجا جا رہا ہے؟ مکہ مکرمہ سے, حرم پاک سے. کہاں؟ گنگوہ. اور بھیج بھی رہا ہے شیخ کس کے پاس؟ اپنے مرید کے پاس. یہ ہے مخلصین کی جماعت, شیخ بھیج رہا ہے اپنے مرید کے پاس. اور چونکہ مولانا کو اعتماد تھا اپنے شیخ پر, اس لیے کوئی اشکال بھی نہیں ہوا, تیار ہو گئے اور گنگوہ چلے گئے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات دریافت کیے تو دو چیزیں سامنے آئیں, ایک یہ کہ ان کا حدیث کا مشغلہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مریضوں کے لیے پرسکرپشن لکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دونوں چیزیں ترک کر دو. دیکھو, جب شیخ سے کامل عقیدت ہوگی تبھی حدیث کا شغل چھوڑ سکے گا, ورنہ کہے گا کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ مجھے حدیث سے روک رہے ہیں. لیکن مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری عقیدت تھی, اس لیے دونوں کام چھوڑ دیے اور 30 دن میں سلوک طے ہو گیا. 30 دن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و نسبت حاصل ہو گئی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھانے سے کیوں روکا؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے امام تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث اور طب ایسے مشاغل ہیں کہ دھیان ہر وقت ان میں رہتا ہے. حدیث پر کوئی اشکال پیدا ہو گیا تو اب وہ ذہن میں گردش کرتا رہے گا, اور طب میں یہی ہوتا ہے کہ مریضوں کو دیکھنا ہے, دوا تیار کرنی ہے وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونے کے لیے جو یکسوئی چاہیے وہ نصیب نہیں ہو رہی تھی. اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کاموں کو بند کرا دیا, جس کے نتیجے میں ذہنی یکسوئی حاصل ہو گئی اور ترقی ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھی؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرض کی تشخیص کر لی تھی, اس لیے کہ آپ ماہر شیخ تھے. لیکن چونکہ آپ نہ طبیب تھے نہ محدث, اس لیے آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ شاید میری بات پر ان کو کامل انشراح نہ ہو اور علاج میں کما حق و کامیابی نہ ہو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طبیب بھی تھے اور محدث بھی, اس لیے ان کی بات پر پورا انشرہ ہوگا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ذہنی یکسوئی حاصل ہی نہیں ہو پاتی, اس لیے کہ ہم اپنے ذہنوں کو خود الجھنوں میں ڈالے رہتے ہیں. ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں رمضان المبارک میں ایک مدرسے کا طالب علم مجھے ملنے آیا. اس نے کہا کہ افطاری بھی یہیں کروں گا, تراویح بھی یہیں پڑھوں گا اور سحری کر کے جاؤں گا. میں نے کہا کہ بہت اچھا. اتفاق سے تراویح میں ہم دونوں پہلی صف میں ایک ساتھ ہو گئے. وہ طالب علم ہر چار رکعت کے بعد موبائل نکال کر میسج دیکھتا رہا. اب یکسوئی کہاں ہوگی, ایسی نماز میں کیا جان ہوگی؟ میرے بھائیو, ترقی کے لیے ذہنی یکسوئی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں لا یعنی سے بچنا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ جس کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہ ہو وہ بالکل نہ رکھے. خلاصہ تو دو کاموں کو کرنا ہے اور دو کاموں سے بچنا ہے. ان کے علاوہ ایک اور کام ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کے لیے ایک چیز شرط کے درجے میں ہے اور وہ ہے اطلاع اور اتباع. اپنے شیخ کے سامنے اپنے احوال کو پیش کرنا اور شیخ کی رہنمائی پر اعتماد اور انقیاد کے ساتھ عمل کرنا. میرے بھائیو, اگر ہم نے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھا اور ساتھ ساتھ کثرت ذکر اور صحبت صالح کا اہتمام کیا اور معصیت اور لا یعنی سے اجتناب کیا, تو انشاءاللہ دوا میں طاعت نصیب ہوگی. اور دوا میں طاعت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. پھر پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرے بھائیو, میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر عمل کرنے کا ارادہ کمزور ہو تب بھی شیخ کے سامنے اپنے احوال بیان کرو. ہو سکتا ہے ان کی دعا, فکر اور توجہ کی برکت سے عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے. آخری درخواست,
والصلاة والسلام. Yeah.